تاجین ظهور امام زمان علیه السلام بلند بر سلام. برای قبول تمام طالبان تمام پر حاضر زمان پر خلوص سلام.
عافیت طلب کر رہے ہیں، اس عافیت کا مطلب کیا؟ تو اس ختم ہو چکا ہو تو عافیت کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ شب ہے عافیت طلب کریں مومن کی جان مال کے لیے، عزت و آبرو کے لیے، حضرت اطہار علیہ السلام کی مقدسات کے احترام کے لیے. کل جلوس کا دن ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں نہیں معلوم کتنے دہشت گرد جلوس سے آزاد کیے گئے ہیں. وہ ان کو موقع دیا گیا کہ وہ مختلف مواقع پر حکومت کی کوئی اگر کوئی سازش ہو، حکومت میں سلسلہ اقتدار سب شامل ہیں، خاص کر حکومت مقصود نہیں ہے، تو وہ ان کے کام میں آ سکیں، کسی منصوبے کا حصہ بن سکیں. اور ظاہر ہے کہ ان سب نے سب سے زیادہ آسان نشانہ دنیا میں ظاہری طور پر جلوس آزاد، کہ جس میں لوگ اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس معاشرے کے اندر نئے تہواروں سڑکوں کے اوپر موجود ہوتے ہیں. سید الشہداء کے نام کے احترام، امیر المومنین کے نام کے احترام. یا اگر دنیا کی سطح پہ دیکھا جائے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے روضہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. آج جب اس وقت میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں، اگر یہی شب شہادت کربلا میں ہوں تو کربلا کی سمت پڑھ رہے ہوں، نجف میں ہوں نجف کی سمت پڑھ رہے ہوں. آپ اکیلے نہیں ہیں اس پورے زمین کے اوپر امیر المومنین کا نام لینے میں. لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے اور ہماری طرح اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہوں گے اور امیر المومنین کے نام پر اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دنیا میں امیر المومنین کے نام کو بلند کر رہے ہوں گے. اس مولا کے نام کو جس کو 60 سال تک منبروں سے سب کو شک ملے گا، جن کے نام لینے کو جرم قرار دے دیا گیا. آج خدا مختار ہمیں موجزہ دکھا رہا ہے، 1400 سال گزر جانے کے بعد روئے زمین کے اوپر شاید ہی کوئی جگہ ہو جہاں پہ امیر المومنین کا نام نہ لیا جاتا. الحمد للہ خدا مختار نے ہمیں نعمت دی ہے، شب قدر اس نعمت کا شکر بجا لایا کہ خدا مختار نے ہمیں امیر المومنین کی محبت سے نوازا ہے. اس دعا کے ساتھ خدا مختار ان شاء اللہ اسی محبت پہ ہمیں موت نصیب کرے، قبر میں امیر المومنین کا دیدار نصیب کرے، مردے کم ہوں ان کی زیارت نصیب کرے، میدان حشر میں ان کی شفاعت نصیب ہو ان شاء اللہ، میدان حشر میں سارے سیدہ نصیب ہو، فردوس غنی میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب ہو، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اسناد کے احترام میں درود بھیج محمد و آل محمد.
اللہ کے رسول اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ لوگوں
بدر کے دن خدا نے اس پر اپنی خاص رحمت کی ہے. آج اس کو اس جرم کی خطا میں چھوڑو, اس غلطی پہ اس کا معافی مت کرو, اس کو بدر کے دن ایک خاص رحمت ملی ہے. تو وہ خود بھی واقف نہیں ہے کہ بدر کے دن مجھے کیا رحمت ملی ہے. سوال کرتا ہے اللہ کے نبی سے, اے اللہ کے نبی مجھے اس دن کون سی رحمت ملی ہے. آگاہ نہیں ہے ان باتوں سے. آپ یقین فرمائیے, ہم اور آپ نہیں جانتے خدا ہم سے کون کون سے کام لے رہا ہے. ہم نہیں جانتے ہم 1400 سال کے اس تسلسل میں کس ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں. نہ ہر ممبر پہ بیٹھنے والا جانتا ہے, نہ ہر فرش اعضا پہ بیٹھنے والا جانتا ہے. ہمیں نہیں احساس. یہ بات کی تاریخیں ہوتی ہیں جو گواہی دیتی ہیں بعض اوقات کے جو پہلے 100 سال پہلے کام انجام پایا وہ کتنا اہم کام تھا. اور ہم اور آپ اسی طریقے سے شاید بعد میں کچھ لوگوں کے لیے سوچنا مشکل پڑ جائے کہ اس دور میں جہاں ہر روز 30-30 لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں, لوگ اعضا کی خاطر برسر عام جلوس میں آنے کی طاقت کہاں سے لا پائے. لیکن یہ معجزہ حسین ہے, یہ معجزہ امیر المومنین ہے. یہ ہم نے نہیں کیا ہے, یہ پرچم علی ہے جس کو خدا نے بلند کیا ہے. ہم نہیں آئے ہیں, بولا ہم اس پہ فخر کر لیں جو خدا نے اس کام میں ہمیں استعمال کر لیا ہو, اس پر فخر کر لیں. آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ پورے شعور کے ساتھ مجلس اعظم جب اس اعظم تشریف لائے, اور اس قوم کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ اس جلوس اعظم کے پیچھے یا مجالس کے پیچھے جو دشمنوں کی سازشیں ہیں ان کا کوئی حربہ سوائے دہشت پھیلانے کے کارگر نہیں ہو سکتا. کوئی بم دھماکہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا, کسی فائرنگ سے کسی بھی کارروائی سے آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. جو بھی نقصان ہوگا وہ قابل تحمل ہوگا اور وہ بنیادی نقصان نہیں ہوگا, صرف ایک نقصان بڑا نقصان ہوگا اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں دہشت بیٹھ گئی. بس یہ نقصان. ایک بم دھماکہ کریں گے کتنے لوگ شہید ہوں گے, 30-40-50-100, بدترین حالات میں 500, کتنے لوگ شہید ہو گئے. آیا پاکستان میں کراچی میں 500 اہل بیت کے چاہنے والوں کے شہید ہونے سے تعداد پہ کوئی اثر پڑے گا؟ ہم الحمدللہ یہاں لاکھوں میں ہیں اور ہماری لاکھوں کی نسلیں لاکھوں سال کے عہد کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. ہم اس فکر سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. 500 لوگوں کا مرنا, 1000 لوگوں کا شہید ہونا نہ ہمارے ارادوں کو کم کر سکتا ہے نہ ہماری نسلوں کو کم کرے گا, اس سے ہم پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر چند علماء شہید ہوں, چند ڈاکٹر شہید ہوں, چند وکیل شہید ہوں, اس سے اثر پڑے گا. مختصر لوگوں کو دکھانے کی حد میں اثر پڑے گا لیکن ان کی تعداد بھی اتنی کم نہیں ہے کہ ہم کہیں ایسا بنیادی اثر پڑے گا کہ نعوذ باللہ جیسے کراچی میں شیعہ کو نقصان پہنچے, یہ ایسا نہیں ہوگا. صرف ایک حربہ کارگر ہوتا ہے, لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جاتا ہے. بس یہ کیوں ڈاکٹرز کو شہید کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس لوگوں کی رفت و آمد ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر شہید ہوتا ہے, کئی لوگ اس کے نہ ہونے کو احساس کرتے ہیں, متاثر ہو جاتے ہیں. ایک عالم دین شہید ہوتا ہے, وہ کہیں خطیب ہوتا ہے, کہیں ممبر پہ محراب پہ ہوتا ہے, لوگوں کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, نہ ہونے کو لوگ احساس کرتے ہیں. ایک وکیل اسی طریقے سے, اور اسی میں مختلف لوگ مختلف ذمہ داریوں کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں. مثلاً مختار صاحب بڑی ذمہ داری کے ساتھ شہید ہوئے, خدا ان کے مقام کو بلند فرمائے. انہوں نے بڑی قربانی,
رحمت شہداء ملت جعفریہ پہ آواز بلند صلوات.
شہادت اس اعتبار سے قیمتی ہوتی ہے, جن کا تعلق پبلک ڈیلنگ میں زیادہ ہوتا ہے ان کے جانے کو عوام زیادہ احساس کرتی ہے. اس خاطر یہ دشمنوں کے لیے اچھا نشانہ ہوتے ہیں, ان کی اپیرنس بھی زیادہ ہوتی ہے. ظاہر ایک ڈاکٹر ہے, اس کو لوگوں کے سامنے آنا ہے, ایک وکیل ہے, ایک عالم ہے, خطیب ہے, ذاکر ہے, نوح خان ہے, ان تمام لوگوں کو لوگوں کے سامنے آنا ہے. معمولاً شیڈیولز بھی پہلے سے طے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور اناؤنسڈ شیڈیولز ہوتے ہیں, اس لیے ان کا دشمن کے ہاتھوں ضرب اٹھا لینا نسبتاً آسان ہے. نشانہ بھی آسان ہے, تاثیر بھی زیادہ ہے. صرف ایک رائے حل ہے اس کا، ہم شہادتوں کو میراث اور فخر کے طور پہ قبول کریں اور دہشت کو اپنے دلوں سے نکال دیں. یہ راستہ ہے. ہم اس دشمن کو ثابت کریں کہ ہم جتنے شہید ہوں گے ہمارا عزم و ارادہ بڑھتا چلا جائے. یہ راستہ ہے. اور اس راستے کا بہترین اثر یہ ہے، بہترین سبب یہ ہوگا کہ ہم شہادت کی عظمت کو اپنے اور اپنی اولاد کے سامنے بیان کریں، شہادت کی عظمت کو بیان کریں، شہادت کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ جتنی قومیں اس دور میں کامیابی حاصل کر سکی ہیں وہ اس ذریعے سے کامیابی حاصل کر سکی ہیں، چاہے وہ آپ کے سامنے ایران ہو اور وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہوں، چاہے وہ لبنان کے اندر ہوں، اور چاہے وہ لوگ جن کو ہم پہلے نہیں پہچانتے تھے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن اب قطعی دلائل ہے کہ فلسطین میں بھی اہل بیت کے چاہنے والے بہت ہیں، چاہے وہ ان سب لوگوں نے یا خود سے معتقد تھے شہادت کی عظمت کو، جیسا کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہمیشہ سے معتقد ہیں، یا نہیں تھے تو ہم سے سیکھا ہے، جیسے فلسطینیوں نے، انہوں نے سیکھا ہے کہ ان کو شہادت کا احترام کرنا ہوگا. اور جس دن یہ کام کرتے ہیں قوم کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، دشمن کے ارادے پامال ہو جاتے ہیں. اور ہمارے ساتھ بھی مقرر ایسا ہی ہوا ہے. الحمد للہ کراچی اس معاملے میں بہت مؤثر رہا. الحمد للہ رب العالمین، یہاں جو کچھ ہمارے جوانوں نے عاشور کے دن کیا، جو کچھ چہلوں کے روز پیش آیا جلوسوں کے اندر، جس طاقت اور جذبے کا کراچی کے اہل بیت کے چاہنے والوں نے مظاہرہ کیا ہے، اس نے پورے پاکستان میں شیعان اہل بیت اطہار کو سربلند کیا. پورے پاکستان میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ کراچی میں اہل بیت کے چاہنے والوں نے اپنی ذمہ داری کو اس حد میں سمجھا ہے اور انجام دیا ہے. خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے محمد والے محمد. اور یہ ہمیشہ کا ہمارا قانون رہے گا، جہاں کہیں بھی ہمیں اہل بیت کے جلوس میں موقع ملے اور ہماری نفری زیادہ ہوئی، یہ دشمن کے تمام حربوں کا جواب ہوگا. یہ ہمارا بنیادی ترین اصول ہے. لہٰذا اس اصول کو اگر ہم لوگ زندہ رکھیں اپنے اندر کہ ٹھیک ہے قربانیاں ہوں گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی اگر مجھ جیسے سے کل کوئی یہ کہے کہ کل لوگ آئیں کچھ نہیں ہوگا، تو میں کہوں گا مت کہیں کہ کچھ نہیں ہوگا. آپ یہ کہیں کہ کل آئیں اور لوگ شہید ہوں گے، ہمیں اس میں کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہم میں تقریباً ہر فرد امیر المومنین کے نام پر جان دینے کو تیار ہے، ہمیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے اپنی ماؤں سے، اپنے گھروں سے، اپنے اجداد سے، اپنے نظریے سے، اپنی تاریخ سے اور اپنے مستقبل سے سب سے سیکھا ہے کہ اہل بیت کی راہ میں جان دینا ہمارے لیے فخر ہے، ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مولا امیر المومنین کے نام پر ان کی آواز کو پورا کرنے کی خاطر نعرہ حیدری، یہ اقرار ولایت امیر المومنین، یہ اقرار ہے اس بات کا کہ ہم امیر المومنین کے نام پر جان دینے کو تیار ہیں، یہ اقرار ہے اس بات کا دشمنوں کو سنانے کے لیے کہ اگر تم جان لے کر ہم سے نظریہ لینا چاہتے ہو تو مطمئن رہو ہم جان دیں گے اور نظریے کے اوپر باقی رہیں گے. نعرہ قطعی نعرہ، یہ ہمارے قوم کے قطعی فیصلے ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں، آپ کی نمائندگی میں عرض کر رہا ہوں، آپ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں گے، اور میں آپ کو بھرپور یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آواز کی طاقت کو بھی یہ احساس کرتے ہیں. آپ ہلکی آواز میں نعرہ لگائیں گے، یہ تب بھی سمجھیں گے. آپ بلند آواز میں نعرہ لگائیں گے، اس کو سمجھیں گے. آپ کو جوش نعرہ لگائیں گے، یہ اس کو دیکھیں گے. آپ کے اندر جوش کی کمی ہوئی، یہ اس کو سمجھیں گے. اس کے اوپر اسٹریٹجی بنائیں گے. میں آپ کو خاطریت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان کے اسٹریٹجسٹ آپ کے نعروں کی آواز کو سنیں گے، اور جہاں کہیں انہوں نے احساس کیا کہ اس قوم میں جوش و خروش کم ہے، یہ 10 قدم آگے آ جائیں گے. اور جہاں احساس کریں گے کہ نہیں ان کے جذبوں میں طاقت ہے، اپنے ارادوں کو تبدیل کریں گے. آپ کے نعرے آپ کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے میں مؤثر ترین حربہ ہے. اور ہوشیاری کی ضرورت ہے. ہمیں بے خبری نہیں ہونی چاہیے, ہمارے اندر اتنی ہوشیاری ہونی چاہیے جس کو اہل بیت نے فرمایا المؤمن کہیے سن لا یلدع من حجر مرتين, مومن ہوشیار ہے, ایک سوراخ سے دو دفعہ ڈسا نہیں جا سکتا. مومن کو ہوشیار ہونا چاہیے, مومن کے اندر ذکاوت ہونی چاہیے, فہم معاملے کو سمجھنے کی طاقت ہونی چاہیے, مومن کو جذباتیت کے اندر آگے نہیں بڑھنا چاہیے. المؤمن کالجبل الراسخ لا تحركه العواصف, مولانا المؤمنین فرماتے ہیں مومن راس قامت پہاڑ کی مانند ہے, ہوائیں اس کو ہلا نہیں سکتی. مومن اپنے ارادے میں مضبوط ہونا چاہیے. یہ شیعت ہے. ایسا محترم, میں جب عالم اسلام کی مختلف فرقوں کی تاریخوں کو دیکھتا ہوں یقین مانی بعض اوقات فخر ہوتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں, ہم ہماری تاریخ خون سے لکھی ہوئی ہے, ہم شیعہ ہیں. یہ ہمارا فخر. جب ہم شہید اول کو دیکھتے ہیں کہ جن کو جرم شیعہ کے اندر سولی پر چڑھایا گیا, لاش کو جلایا گیا, راکھ پانی میں بکھیر دی گئی, تو سب فخر سے بلند ہوتا ہے. ہم شیعہ, ہم اہل بیت کے ماننے والے, ہم نے قربانی دی ہے اور ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں قربانی دی ہے اور قربانی دیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ پوری دنیا سمجھتی ہے, اس خاطر یہ ہمارے ساتھ مکاریاں کرتے ہیں, اس خاطر یہ سارے سازشیں کرتے ہیں. ان کو پتا ہے یہ شیعہ ہے, ان کو پتا ہے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کہ اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر ان کو نہ اس بات کا اندازہ ہوتا تو یہ کوئی مکاری نہ کرتے, یہ چند بم دھماکے کرتے, چند فائرنگز کرتے اور اسی پہ معاملہ ختم ہو جاتا. ان کو کسی مکاری کی ضرورت نہ رہتی. مختلف قوموں کے ساتھ انہوں نے یہی کیا. مختلف قومیں اگر کبھی ان کے راستے میں آئیں ان کے لیے آسان ترین کام یہ تھا کہ دو بم دھماکے کیے اور وہ تسلیم ہو گئے. کس کو جان عزیز نہیں ہے؟ ہر وہ شخص جو اہل بیت کی فکر سے دور ہے اس کو جان عزیز ہے. یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جن کو اپنی جان اہل بیت کے مقابلے میں کچھ عزیز نہیں ہے. اہل بیت عزیز ہے. لہذا سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر اہل بیت کے چاہنے والوں کو شکست دینا ہے ان کو مکاری سے شکست دی جائے گی. اس مقابلے میں ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری آتی ہے وہ ہوشیاری آتی ہے, ہوشیاری سے زندگی گزاری, ان کی مکاریوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. الحمد للہ رب العالمین اہل بیت کی تعلیمات کے اندر تمام وہ ذرائع موجود ہیں جن کے ذریعے ان سے بدتر دشمنوں کی مکاری کو سمجھا جائے. آپ کے سامنے آج جو دشمن ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ ایشیا کے اندر انتشار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں, یہ کہاں کے پڑھے لکھے ہیں؟ مثلاً ظاہری طور پر چند نام نہاد اسلامی ممالک کی یونیورسٹیز کے پڑھے لکھے لوگ یہ ٹولز ہیں. ان سے بڑھ کر یہ عالمی سطح پر دنیا کی بڑی سوشل سائنسز کی یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے ایکسپرٹس ہیں جو آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. بس یہ آپ کے سامنے میں نام تو آپ حیران رہ جائیں گے. یہ مثال کے طور پر ایم آئی ٹی کے پڑھے ہوئے اسپیشلسٹ ہیں, یل کے, ہارورڈ کے اور دوسری یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے ایکسپرٹس ہیں جو آپ کے سامنے آ کر وہ زور بندی کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے کبھی چہروں سے آشکار نہیں ہوں گے. ان کے اپنے انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کے اپنے تھنک ٹینکس ہیں, یہ وہاں بیٹھے ہیں آپ کی سو سو سالہ تاریخ کا جائزہ لینے کے لیے. یقین صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اگر 150 سال اہل بیت کی محبت میں بر صغیر کے اندر اس پرچم میں اہل بیت کو پوری طاقت کے ساتھ بلند رکھا ہو اور زیادہ رکھا ہے, ایک ایک لمحے کو جانتے ہیں. 150 سال ہو یا 400 سال ہو یا 600 سال ہو سب پہچانتے ہیں. 500 سال پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ 400 سال پہلے آپ کا ماضی کیا تھا؟ جب لکھنؤ میں عہدہ شروع ہوا تو کیسے شروع ہوا؟ جب مثلا 1930 کی دہائی میں انہوں نے لکھنؤ میں شیعہ سنی فسادات دیکھے تو وہ کیسے ہوئے تھے فسادات؟ ایک ایک جگہ پر ہونے والی تمام موومنٹ کو چیک کرتے ہیں اور یہ سب کا سب اس لیے دیکھتے ہیں کہ شیعہ کو کہاں سے ضرب لگانی ہے. اگر پہلے ہم یہ سوچتے ہوں کہ ان کو نہیں پتا ہوگا, جو خام خیالی ہے کہ ان کو نہیں پتا ہوگا, 1950 کی دہائی میں برطانیہ کی یونیورسٹی کا پی ایچ ڈی کا تھیسس شیعت ان انڈیا میں نے خود دیکھا اور پڑھا ہے 1950 کی دہائی میں برطانیہ کی یونیورسٹی سے. 1950 کی دہائی میں شیعت کے نام پر انڈیا میں شیعت کے نام پر پی ایچ ڈی کا تھیسس بازار میں موجود ہے. پاکستان میں نہیں ہے لیکن ہے موجود, لائبریریز میں ہے, فارسی میں بھی ترجمہ ہوا ہوا ہے, یہ سب موجود ہے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں نہیں جانتے, نہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں. آپ کی ان حربوں کو بھی سمجھتے ہیں جو انہوں نے آج تک کیے اور کامیاب ہوئے ہیں, ان حربوں کو بھی سمجھتے ہیں جو اب تک کیے ناکام ہوئے بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو تھے. سمجھ گئے کہ نہیں یہ حربہ غلط تھا, وہ حربہ کامیاب گیا. جن حربوں کو دیکھتے ہیں کہ کامیاب گیا وہ حب اہل بیت کے نام پر دھوکہ دینا ہے. یہ ہمیں بکس کے ذریعے دھوکہ نہیں دے سکتے, ہم اس ان کے بکس کو بہت اچھی طرح پہچان لیں گے. یہ اس راستے سے ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے, یہ قتل کر کے مار کے ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے, اس کو ہم پہچان لیتے ہیں. یہ مار کر ہمیں فنا نہیں کر سکتے, ہم مٹنے والے نہیں ہیں اس طرح سے. یہ ہمیں غریب فقیر رکھ کر ہمارے اقتصادی محاصرے کر کے ہمیں شکست نہیں دے سکتے, ہم میں طاقت ہے, ہم گھاس کھا لیں گے اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوں گے, ہم شاہ ابی طالب کے ماننے والے ہوں گے, ہم سب جانتے ہیں کیسے ہوتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے محاصرے کیسے ہوتے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہے محاصرے میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. پارا چنار کے عوام نے سختی دکھائی, استقامت دکھائی, محاصرے جھیلے. ہمیں یہ پتا ہے اگر تنہا رہ جائے ایمان پہ کیسے باقی رہا جاتا ہے, یہ ہماری قوم جانتی ہے. ایسے ایسے علاقوں میں رہے جہاں تمام دشمنوں کے درمیان دو خاندان ایک خاندان, یہ سب جھیلا ہے, ان سب کی مہارتیں ہمارے پاس ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ ہیں, اور شاید ہمارے وہ افراد جن کے اندر یہ مہارتیں ہیں وہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے اندر یہ مہارت ہے. میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا ہم بہت سارے ایسے تاریخی مرحلوں سے گزرتے ہیں جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کر رہے ہوتے ہیں. بس ہمیں پتہ ہے محاصروں میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے, ہمیں پتہ ہے خوف کے عالم میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے, ہمیں سب اندازہ ہے ایک معاملے میں کمزور ہیں. حب کے نام پر کوئی دھوکہ دے اس کو پہچاننے میں کمزور ہیں, ہماری مشکل یہاں پر ہے. ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, اس محبت کے نام پر کوئی لبادہ بدل کے آ جائے اس میں کمزور ہے. یہ ہماری آصف پذیری ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ضرب لگتی ہے. ہمارے درمیان کچھ لوگ آتے ہیں بے ظاہر کہتے ہیں ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور ہمارے دروازے ہر اس شخص کے لیے کھلے جو اہل بیت کے چاہنے والا ہے, اور ان کی ان سازشوں کے باوجود ہم ان دروازوں کو بند نہیں کریں گے, لیکن ہوشیاری دکھانی پڑے گی. ہر وہ شخص جو دعویٰ کرے میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں, دسترخوان پہ بٹھائیں گے, محفل میں لائیں گے, لیکن اس کی سن کر سیاست بنائیں اس نے ہوشیاری دکھائی. دسترخوان بند نہیں ہوگا, یہاں دشمن بھی آئے دوست بھی آئے ماننے والا بھی آئے سب آئے. شریک ہوتا ہے ہماری محفل میں بسم اللہ ضرور شریک آ کر ہمیں سیاست دے, یہاں پر ذرا تھم کے چلیے گا. سیاست وہ سکھائے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو یہ اہل بیت کا ماننے والا, اس کے علاوہ کسی سے مت کیجیے گا. اپنی باغڈور مشکوک فرد کے حوالے مت کیجیے, جانے پہچانے لوگوں سے سیکھیں جن کا نہ سابقہ ہے نہ لاحقہ ہے, جن کی کوئی تائید نہیں ہے, جن کی کوئی تصدیق نہیں ہے, ان سے کیوں سیکھ رہے ہیں؟ ان کو کس سے حق دیا ہم نے کہ ہمیں سکھانے کی کوشش کریں؟ ایک آدمی کل ہمارے جرگے میں آیا ہے, جمعہ 8 دن نہیں ہوئے کہ اہل بیت کا نام سیکھا ہے, کتاب لکھ کر ہمیں سمجھایا وہ بھی اہل بیت کسے کہتے ہیں. تم اس معاملے میں نئے ہو اور ہم اس معاملے میں صدیوں پرانے, اور تم ہمیں سکھاؤ کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اس میں ذرا احتیاط کیجیے گا. کیا ہمارے پاس علم نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نیا آنے والا علم دے گا؟ ہمارے پاس تدبیر نہیں ہے, ہمارے پاس حکمت نہیں ہے, ہمارے پاس ادارے نہیں ہیں, یہ کیا مشکل ہے؟ جس کا کوئی سابقہ لاحقہ نہیں ہے, میں نے عرض کیا کچھ دن ہوا ہے ابھی اعلان کر رہا ہے کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوا ہوں, بسم اللہ ہمارے دروازے کھلے ہیں,
میں نے عرض کیا آخر ضرور آئے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں, لیکن وہ اگر ہمیں سکھائے کہ تم 1400 سال سے غلط کر رہے تھے, میں تمہیں سکھاتا ہوں کیا کرنا ہے, یہ قبول نہیں کیا جا سکتا. وہ کون تو ہمیں سکھاؤ, تم خود سیکھنے کے لیے آؤ ہمارے پاس. ابھی تمہیں دن کتنے ہوئے ہیں, اب چاہے وہ مشہور ہو یا غیر مشہور ہو, یہ پرانا حربہ ہے. وہ کسی کو بلند کرتے ہیں, اس کو معاشرے میں شہرت دلاتے ہیں, شہرت دلانے کے بعد اعلان کرواتے ہیں کہ آج سے اہل بیت کا ماننے والا ہو گیا, پھر وہ آ کر ہماری رہبری شروع کر دے, ہمیں دین سکھانا شروع کر دے. یہ ہماری نادانی ہے, اس سے کیوں لے رہے ہیں, یہ کیوں ہمیں دین سکھائے؟ کیا ہمارے پاس اپنے ادارے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس حوضہ علمیہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس نجف و قم نہیں ہے؟ ہزار ہزار سال سے اہل بیت کی تعلیمات میں لیے بیٹھے, وہ دین نہیں سکھائیں گے جو کل تک خود فحشاء میں مبتلا تھا, آج مسلمان ہوا ہے, وہ ہمیں دین سکھائے گا؟ یہ کہاں کی بات ہوئی, یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ اگر ہمارے پاس نہیں تھا تو تم خود کیوں آئے پھر ہمارے پاس؟ اگر ہمارے پاس نہیں تھا, ہاں اگر وہ کہتا ہے نہیں میں تمہیں ایک فکر دینا چاہتا ہوں, تو پھر ہم سے نہ آؤ, تم کہو میں ایک نیا دین لے کر آیا ہوں, تم میرے نئے دین کو مانو. شیخ کے نام پہ کیوں لگاتے ہو اس کو؟ کہو کہ میں ایک نیا دین لے کر آیا ہوں, نہ سننی ہے نہ شیعہ ہے, میں ایک نئی فکر لے کر آؤں. تو بسم اللہ شروع کرو, پھر دیکھتے ہیں لوگ تمہیں مانتے ہیں نہیں مانتے. اپنی تمام منحرف افکار کو شیعہ کے نام پر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور شیعہ اس وجہ سے کہ وہ اہل بیت کے اندر مارے جا رہے ہیں, وہ اسے قبول کر لیتے ہیں. کیوں؟ یہ نادانی ہے, یہ ہماری قوم کو ہائی جیک کر رہے ہیں اس طریقے سے. آپ اپنے اصولوں کے اوپر رہیے. الحمد للہ رب العالمین, شیعہ 1400 سال سے اسلام کے پرچم کو لے کے کھڑا ہوا ہے. ہمارے پاس ثقافت ہے, ہمارے پاس تہذیب ہے, ہمارے پاس علم ہے. 40-50 سال پہلے ایک اسی طرح کا نادان شخص آیا, اس نے ایک کتاب لکھی, اس کتاب میں تمام اسلام کے فرقوں اور ان کی کتابوں کا تذکرہ کیا, اور ایک جگہ کے اوپر ایک جملہ لکھا, شیعہ وہ فرقہ ہے جس کی نہ کوئی تالیف ہے نہ کوئی مصنف ہے. اسلامک انسائکلوپیڈیا لکھا 50 سال پہلے تقریباً, اس میں مختلف اسلامی فرقوں کے مؤلفین مصنفین ان کی کتابوں کا تذکرہ کیا. شیعہ پر پہنچتا ہے تو کہتا ہے یہ گمنام فرقہ ہے, اس کا نہ کوئی مصنف ہے نہ کوئی مؤلف ہے. ایک شیعہ عالم نے دیکھا, ابو بزرگ تہرانی نام کر کے, انہوں نے دیکھا یہ اس نے کیا لکھ دیا. اس کے بعد فرمایا میں بتاتا ہوں شیعہ کتنا بڑا فرقہ ہے, کتنے مصنف ہیں, کتنے مؤلف ہیں. الزریعہ کتاب لکھتے ہیں 20 جلدیں صرف کتابوں کے نام, مصنفین کے نام 20 جلدیں. بہت تاریخ ہے ہماری, ہمارے پاس ثقافت ہے, ہمارے پاس تحقیق ہے. کوئی آج کا فرقہ ہے؟ اللہ کے رسول کی دین ہے, امیر مومنین کی میراث ہے, باب العلم کا مکتب ہے. کوئی جاہلوں کا فرقہ ہے کیا؟ نعوذ باللہ تعالی. ان سب کے ہوتے ہوئے کل کا ایک آدمی آئے اور وہ ہمیں سکھائے, میں تمہیں بتاتا ہوں دین کیا ہے, یہ کیوں قبول کرنا ہے؟ ہم کوئی گمنام ہے کہ قبول کریں؟ وہ جو خود 30 سال پہلے بنے ہو وہ اس سے قبول کرے جس کے پاس خود کچھ نہیں ہے. الحمد للہ رب العالمین, اتنا غنی فرقہ, اتنی ساری اساس, اتنی ساری بنیاد دنیا کے کونے کونے میں چپے چپے میں پھیلا ہوا, کوئی مشکل آنے. کل پنجاب کے دیہات سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی شیعہ میں یہ چیز تھی 1400 سال سے نہیں تھی, اب میں سکھا رہا ہوں. کیا ہم اتنے بے وقوف ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم 1400 سال سے اس سے بڑھ کر عالم آئے ہیں ہمارے پاس, اس سے بڑھ کر فقیہ آئے ہیں, اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے مقابلے میں. اس کے بعد یہ اگر ایک نئی چیز دے جو 1400 سال سے نہیں تھی ہمارے پاس, کیسے ہو گیا یہ؟ نہ صرف نئی چیز دے, اس کے بعد ایک اور بات بھی کہے, جو یہ نہ مانے اس کی نسل خراب ہے. لا حول ولا قوۃ, تمہارا باپ نہیں مانتا تھا, تم کون ہو پھر؟ نسل خراب کی بات کرتے تو تمہارا کوئی باپ نہیں مانتا تھا اس بات کو جو تم کہہ رہے ہو. اور یہ کیا مصیبت پڑ گئی ہم لوگوں کی کہ نسلیں ایک دوسرے کے اوپر ہوتی کیچڑ اچھال میں, ایک عجیب مصیبت بن گئی. اب وہ خود آدمی ایک نئی چیز ایجاد کرتا ہے جس کو پتہ ان ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین میں بدعت ہے جو یہ کام کر رہا ہے, اس کے بعد اس کو لے کر آگے بڑھتا ہے, لوگوں کو اس کے نام پہ گمراہ کرتا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے جو یہ نہیں مانتا اس کی نسل خراب ہے. نعوذ باللہ, تہمت کیا ہے؟ 1400 سال سے شیعہ کی نسل خراب ہے. اور سننے والے اپنے اجداد پر لگنے والے اس الزام کو سنتے اور واہ واہ کہہ رہے ہیں. اب یہ جہالت نہیں ہے؟ اور یہ کیوں مبتلا وہ اہل بیت کے نام پر اس نے دھوکا دیا, چونکہ جو ذریعہ استعمال کیا وہ حب اہل بیت. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ہم بغض سے شکست نہیں کھائیں گے, ہم قتل سے, زخم سے, کسی چیز سے شکست نہیں کھائیں گے. ہم شکست کھائیں گے اگر کوئی ہمیں حب اہل بیت کے نام پر دھوکا دیتا ہے. یہ وہ جگہ جہاں سے ہمیں ضرب لگتی ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آتی ہے, بھائی یہ دین کے اندر نہیں تھی, آج میں ڈال رہا ہوں, بسم اللہ, جا کے دیکھیں کیوں نہیں تھی. کیا وہ لوگ کم علم تھے؟ آپ کے پاس شیعت کے علمی مراکز ہیں, لبنان کی شیعت کم از کم 1300 سال سے علمی مرکز کے ساتھ وہاں پر ہے, 1300 سال. ہمارے پاس جبل عامل کی تاریخ انتہائی قدیم تاریخ ہے. جبل عامل لبنان کا شہر ہے, لبنان کا علاقہ ہے. جبل عامل کے علماء مشہور ہیں. شیخ عباس قمی کی منتہی الاعمال کے اندر جبل عامل کے ایک شیعہ فرد کا واقعہ لکھا ہے جو چھٹے امام کے گھر میں مہمان بن کے رہتا تھا. فضیلت دیکھ رہے ہیں آپ, اور آپ چھٹے امام کے نام پر ضرور بھیجیں محمد والے. جبل عامل سے آتا تھا مدینہ منورہ, مکہ معظمہ, مدینہ میں امام کے گھر میں مہمان بن کے رہتے تھے حج کے تمام ایام میں. یہ جبل عامل. کوفہ, نجف, قوم, حتیٰ حجاز کے اندر مدینہ کے اطراف میں, اسی طرح کویت, بحرین, ان تمام علاقوں کے اندر اہل بیت کے مراکز قدیم مراکز ہیں. دوسروں کے نام بہت من تو لیتے چلے جاؤں, پھر مشہد, اسلام اور نہیں معلوم کتنے شہروں کے نام, خود کربلا, یہ سب قدیم مراکز ہیں ہمارے. قوم اس زمانے سے مرکز ہے جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تشریف آوری کا دور تھا, ابھی نبوت نہیں ہوئی تھی. اس زمانے میں قوم مرکز تھا. عالم یہ تھا کہ اگر قوم سے کوئی راوی اٹھتا تھا, جہاں کہیں جاتا تھا یہ ثابت ہو جائے کہ قوم کا راوی ہے, اس کی روایت قبول کر لی جاتی ہے. کیونکہ کہا جاتا تھا قوم کا راوی بہت سخت ہے, ہلکی روایت بیان نہیں کرے گا. قوم میں عالم یہ تھا کہ اگر کوئی راوی روایت بیان کرتا تھا, ضعیف ہوتی تھی, علماء اس کی بولنے پہ پابندی لگا دیتے تھے, ضعیف روایت نہیں چاہیے, مضبوط روایت چاہیے. کوئی کسی گڑھی ہوئی روایت کو بیان نہیں کر سکتا تھا. اور تاریخیہ اس کے اوپر یہ ہوتا تھا کہ جب 8ویں سرکار تشریف فرما ہوئے ایران کی سرزمین پر, قوم کے علماء کی تائید کی, کہا یہ لوگ ہدایت کے لیے, ہمارے پیغام کو پہنچانے کے لیے. اسی طرح کوفہ کے اندر جو اب نجف اشرف کہلائے, مولا کے پاس کوئی شخص آتا تھا, کہتا تھا مولا میں کوفہ کا رہنے والا ہوں, بار بار حج کے ایام میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا, کیا کروں؟ فرمایا مثال کے طور پر یونس ابن عبد الرحمن تمہارے علاقے میں ہے؟ کہا مولا ہے. فرمایا ہو ثقۃ تاخذ عنہما المدینہ, وہ مرد اعتماد ہے ہمارا, وہ ہمارا مرد اعتماد ہے, اس سے اپنے دین کی نشانیاں سیکھو. یہ مراکز ہمارے پاس عصر غیبت سے نہیں ہیں, عصر ظہور سے بھی ہیں. یہ سارے مراکز ختم, یہ دین میں پیچھے رہ گئے. ایک دیہات سے چند دن پہلے شیعہ ہونے والا ایک آدمی اٹھا ہے, وہ ایک ایسا دین دے رہا ہے جو ان سب کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ نماز کا ایک ایسا طریقہ کار دوں گا جو نہ قوم میں ہے, نہ نجف میں ہے, نہ اصفہان میں ہے, نہ کربلا میں ہے, نہ حجاز میں ہے, نہ بحرین, قطر, لبنان, کہیں نہیں ہے. یہ دے گا اور ہمارا شیعہ اس سے لے, کیوں نہیں لے گا تو نسل خراب ہے. یہ شیعہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ انصاف ہے شیعہ کے ساتھ؟ اور ہمارا کوئی پوچھنے والا یہ بھی نہیں پوچھتا کہ بھائی تیرے پاس یہ کیا اتھارٹی ہے کہ تو دین صحیح دے رہا ہے؟ تو یہ باقی ساری تاریخ حاضر, یہ سب غلط ہے. کیا اتھارٹی ہے؟ ایک روایت آئے گا کہتے ہیں ایک روایت ہے مولا نے یہ کہا تو اس کے مقابلے میں جو سینکڑوں اور روایتیں وہ کیوں نہیں لے کے آ رہا ہے؟ ایک گمنام روایت لے کے آئے گا ایک کتاب سے اور ہمارے سامنے رکھے گا. اچھا ہمارے سامنے مشکل یہ ہے کہ معمولاً لوگ کتابوں کے نام بھی نہیں جانتے, راویوں کو نہیں پہچانتے, اس کے اندر گڑی ہوئی تحریفات کو نہیں جانتے. زیادہ سے زیادہ یہ دیکھا ہے فلاں کتاب کے اندر ہے, ماں ختم ہو گیا, خوش عقیدتی میں قبول کر لیا. اور خوش عقیدتی بعض جگہوں پہ اچھی ہے لیکن آپ عبادات اور عقائد کے اندر خوش عقیدگی دکھائیں اور جو کوئی جو کچھ کہے آپ اسے مان لیں تو خدا کا واسطہ ہمت کریں, آپ کا دین آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. پھر ایک اور مشکل آئی ہے ہمارے ساتھ, آج ہمیں کام انجام دیں گے جو 1400 سال میں نہیں ہوا, کل ایک اور آدمی اٹھے گا ایک اور چیز بیان کرے گا, کہا یہ بھی دین کے اندر تھی, یہ بھی 1400 سال سے نہیں پتا تھا, چلیے ایک اور چیز آتا. پھر ایک اور آدمی, پھر پرسوں ایک وقت آئے گا جب ہمارے بچے ہم سے کہیں گے ہم کس دین پر ہیں جو ہر دور میں تبدیل ہوتا رہتا ہے, اس کو ہم کیا جواب دیں گے؟ فی زمانہ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں یہ جس طرح منبر ہے, جو طریقہ کار ہم نے لیا ہے یہ اہل بیت کا دیا ہوا ہے, یہ ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہم پر دلائل موجود ہیں. لباس کے معاملے میں غم میں سیاہ لباس پہننا, دلائل موجود ہے ہمارے پاس. اہل بیت کا مجلس سے پہلے خطبہ پڑھنا, یہ جو طریقہ کار چل رہا ہے کہ منبر شروع ہوگا اس میں پہلے خطبہ پڑھا جائے گا, آیت قرآن پڑھی جائے گی, اس کے بعد بیان ہوگا, یہ سب اہل بیت کا دیا ہوا ہے, اس پر ہم قسم کھا سکتے ہیں اہل بیت کا سکھایا ہوا طریقہ. ہمارے پاس خطبات موجود ہیں, مولا چوتھے امام کا خطبہ جو جب مدینے میں تشریف لائے دیا, مولا امیر المومنین کی خطبات موجود ہیں, منبر رسول کے نام سے سب کچھ موجود ہے ہمارے پاس. یہ ہماری تاریخ ہے جس کا تسلسل ہے, کل یہ چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئیں, نئی نئی چیزیں ہمارے پاس آنا شروع ہو گئیں, پھر ہم کیا جواب دیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہمارے اندر اگر کوئی غلطی آئی ہے تو اس کی اصلاح نہ کی جائے, اصلاح کی جائے لیکن نیا دین تو نہ دیا جائے. اگر خدا نہ کرے اہل بیت کے ماننے والوں میں بے پردگی آئی ہے اس کو پلٹایا جائے, اہل بیت پردہ کرتے تھے, ہمارے اندر بے پردگی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہمارے چہرے مہرے میں کوئی تبدیلی آئی ہے اس کو پلٹایا جائے, جیسے اہل بیت ہمیں ویسا ہونا چاہیے. جو غلطی ہوئی ہے اس کی دلائل کے تحت اصلاح ہونی چاہیے, جس پہ دلیل نہیں ہے, جس کے اوپر کہیں سے کہیں تک کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس, وہ کیوں آئے ہمارے اندر؟ اس پہ احتیاط فرمائیے. اور میں نے عرض کیا اس کی علمی تحلیل ہونی چاہیے, کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے کم علمی کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں ہم گروہ در گروہ بڑھتے چلے گئے. کل میں نے آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا ہم ظہور اور ولادت کے معاملے پر بڑھ گئے, تقسیم ہو گئے, جبکہ ذرا سا تحریک کر لیتے عربی لغت کے اصولوں کو استعمال کر لیتے تو ولادت کے لفظ میں وہ نقائص نہیں تھے جس کو دور کرنے کی خاطر اس کا انکار کر رہے تھے. کل میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل چرچ کیا. اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں میں معمولی معمولی باتوں کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہم غلطیوں سے دوچار ہو گئے. کم و بیش ہمارے ساتھ اب وہ ہو رہا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا پہلے کہ مثلا کہا بھائی لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. قرآن کریم میں آیا کہ لا حکم الا للہ, اللہ کے سوا کوئی حکم دینے والا نہیں ہے. خوارج کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یہ جو آیت کریمہ نے کہا حکم دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے اب کوئی حاکم بھی قبول نہیں ہے, آج سے کوئی حاکم نہیں ہونا چاہیے. اب لا ان کو سمجھایا گیا بھائی حکم دینے والا خدا ہونا چاہیے لیکن حاکم تو ضروری ہے, وہ حاکم اللہ کے حکم پہ حکم دے, یہ نہ یہ کہ حاکم نہیں ہونا چاہیے. یہ لاکھ سمجھایا گیا لیکن نہیں سمجھا. اس طرح کی غلطیاں بہت ہو رہی ہیں. کہیں پر کوئی آئے گا وہ کہے گا بھائی یہ جو توسل کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہو گیا. کیوں؟ توسل صرف خدا سے ہونا چاہیے. اب آپ اس کے اوپر اس کو سمجھائیں کہ بھائی توسل میں اور شرک میں زمین آسمان کا فرق ہے, شرک کچھ اور ہے توسل کچھ اور ہے. اس طرح کی دسوں مشکلات میرے ذہن میں آتی ہیں اور انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو کسی موقع کے اوپر اس طرح کی اور مشکلات جو ہمارے ذہن میں حل ہو جانی چاہیے حل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن صرف ایک مشکل ہے, وہ یہ ہے کہ فہم اور شعور کے ساتھ میں آپ کو آگے بڑھائیے, اپنے کام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ بہت خطرناک حساس جگہ پہ کھڑے ہوئے, پوری دنیا کے دشمن پہچان گئے ہیں کہ شیعہ کی طاقت کیا ہے. انہوں نے سب نے شیعہ سے زہر کھائی ہے. ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ 30-40 سال پہلے جس کو یہ نظر انداز کر رہے تھے اور مثلاً اپنی کتاب میں لکھ رہے تھے, نہ ان کی کوئی کتاب ہے نہ کوئی مصنف ہے, یہ پوری دنیا کے علم تحریک کے قائد بن جائیں گے, پوری دنیا کی سیاسی تحریک کے قائد یہ بن جائیں گے, پوری دنیا کی جہادی تحریک کے قائد یہ بن جائیں گے. جن کو پتہ نہیں تھا, جیسے جیسے احساس ہو رہا ہے یہ حربے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور یہ ہماری نادانی سے فائدہ اٹھا رہا ہے. ہوشیاری دکھائیے, اپنے دلوں کو وسیع رکھیے, دوستوں کے لیے دلوں کو کھول کے رکھیے, مخلصین کے لیے اپنے دلوں کو گنجائش رکھیے. تمام اصحاب ائمہ ایک سطح پہ نہیں تھے, ان کے درمیان معرفتوں کے فرق تھے. تمام اصحاب ائمہ عبادتوں میں ایک سطح پہ نہیں تھے, ان کے درمیان عبادتوں اور ریاستوں کے بہت فرق تھے. اس کے باوجود سب ایک عنوان کے اندر تھے, سب وہ بے اہل بیت رکھتے تھے. اب دلوں کو اس حد تک رسید تھے. میں نے اپنی خدمت میں جو 2-3 دن کوشش کی, اس میں آپ سے عرض کیا کہ مخلصین تک پہنچیں, نفس دوستوں کو نزدیک لگے, غلط فہمیوں کا اضالہ کرنے کی کوشش کی. ایک کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو سامنے والے ہیں یہ عزادار نہیں ہیں, اس کو اس طریقے سے بھڑکایا جا رہا ہے. ایک کو بتایا جا رہا ہے یہ اہل بیت کے نام پہ سازش کر رہے ہیں. دیکھیے نہیں, مخلصین ایسے نہیں ہیں, مخلصین عزادار ہیں. اب اس کام کو مضبوط کرنے کی خاطر ان کے اندر یہ نشانی ہے بس وہ عزادار ہے, باقی نہیں ہے. یہ نا انصافی ہے. یہ کہاں سے طریقہ کار سکھا گیا؟ آیا واقعا اہل بیت علیہ السلام نے ہم سے اس طرح سکھا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اہل بیت کی محبتوں اور اہل بیت علیہ السلام کی چاہتوں کے معیار طے کرنا شروع کر دیں؟ آپ اور میں اپنی مرضی سے کیسے طے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اس کام کو ہرگز انجام نہ دیجیے, فرصت رکھیں. اگر ایک آدمی کے اندر خلوص دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں اہل بیت کے نام پہ مخلص ہے, اس کو اپنے نزدیک رکھیں, اس کو اپنے سے دور نہ لے بھیجیں. اسی طریقے سے جو میں نے عرض کیا, چند نشانیاں بنا لینا, ان نشانیوں کے اوپر فیصلے مت کیجیے. ہاں ممکن ہے اہل بیت علیہ السلام نے کچھ معیار ہمیں دیے ہوں, لیکن یہ نہیں کہا ہوگا کہ جس کے اندر یہ معیار نہیں ہے اسے اپنے حلقے سے باہر نکالو. مثلاً انہوں نے کہا مومن عقیق پہنتا ہے, تو جو عقیق نہ پہنے وہ مومن ختم ہو گیا معاملہ, باہر نکال دیا جائے. کیسے نشانی دی ہے کہ ہاں یہ اس کی نشانی ہے, یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر یہ نہیں ہے اس کو باہر نکال دیا جائے گا. یہ کیسے, یہ ہم کون ہوتے طے کرنے والے؟ انہوں نے نشانی دی ہے کہ ہمارا جو ماننے والا ہے اس کو سجدوں میں ایسا ہے, وہ عبادتوں میں ایسا ہے. کیا یہ کہا جو ایسا نہیں اس کو باہر نکال دو؟ نہیں, قطعا نہیں. دل کو وسیع کریں, یہ معیار ہم لوگ طے نہیں کر سکتے کہ میں اپنی مرضی سے طے کر لوں گی جس کے اندر یہ ظاہری نشانی ہے وہ تو ایسا ہے اور باقی سے ہم کا کوئی تعلق نہیں ہمارا. یہاں یہ ہمیں یہاں دھوکہ دیا جاتا ہے. اس میں مبتلا مت ہوئیے, اپنے دلوں کو وسیع کریں, اپنی ذمہ داری کو پہچاننے کی کوشش کریں. کچھ نہ کچھ مطالعہ ضرور ہونا چاہیے آپ کے میرے اندر, کچھ نہ کچھ مطالعہ ہونا چاہیے, اس سے ہماری مشکل حل ہو سکتی ہے. اور ہر لمحے میں اہل بیت سے توسل کریں. غیبت کی سخت مشکلات میں سے ایک مشکل یہی ہے, انتشار. اس میں اہل بیت سے توسل کریں. آپ اگر ماہ رمضان کی دعاؤں میں دیکھیں, دعائے افتتاح کے اندر, تو آپ دیکھیں گے کہ طلب کیا گیا خدا سے کہ خدایا حجت کے نام پر ہمارے اجتماع کو مضبوط کر دیں, ہمارے انتشار کو ختم کر دیں. شکوا کیا گیا ہے کہ خدایا ہم شکوا کرتے ہیں کہ ہمارے ولی ہماری نظروں سے غائب, ہم شکوا کرتے ہیں کہ ہماری صفوں میں انتشار آ گیا. اہل بیت نے اس کو شکوے کی نظر سے دیکھا. تو آپ اللہ سے توسل کریں, اہل بیت کے نام میں توسل کریں. اور یہ شب قدر ہے جہاں آپ اور دعائیں کر رہے ہوں گے, یہ دعا بھی اللہ سے کریں کہ خدا ہماری صفوں کو مضبوط کرے, دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کر دے, اور اس قوم نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دیں. ہزار مطلب مولا امیر المومنین کے نام پر قربانیاں ہم سب نے دینی ہیں. یہ طے شدہ حال ہے, طے شدہ مستقبل ہے, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اس مقدس خاندان نے جتنی قربانیاں دے دی ہیں اس کے سامنے حقیقت یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہیں, ہم شرمندہ ہیں. اگر کربلا کی سرزمین پر ان کی پیاس دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے پانی پینے سے شرم آتی ہے. اگر کربلا کی زمین پر ان کے بچوں کو خوفزدہ دیکھتے ہیں تو اپنے بچوں کو خوش ہوتا دیکھ کر اہل بیت کی یتیموں کی یاد آتی ہے. اگر کہیں تاریکی دیکھتے ہیں تو شام غریبہ یاد آتی ہے. اگر کہیں موت اور غربت دیکھتے ہیں تو سید الشہداء کا خاندان یاد آتا ہے. مثال میں نہیں آتا ہوں امیر المومنین کی تنہائی کو کیسے پہچانے, امیر المومنین کے مصائب کو کیسے پہچان سکتے ہیں. وہ جس نے کبھی کفر کو سجدہ نہ کیا, جس کی شمشیر ہمیشہ اسلام کے لیے چلی, اس کے سامنے اس کی زوجہ کو تماشا مارا جائے تو وہ صبر کر گئی. شمشیر علی میں بہت طاقت تھی, ضرورت علی سہنا کسی کے لیے مشکل نہیں تھا, ناممکن تھا, کوئی امیر المومنین کے سامنے مقابلے میں نہیں آ سکتا تھا. امیر المومنین نے سیدہ کی تمام تر مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. نہیں معلوم یہ معاملہ کتنا سخت ہے کہ ایک موقع پر کوئی امیر المومنین سے پوچھتا ہے ابو الحسن زندگی میں سختی کسے کہتے ہیں؟ مولا اطراف میں دیکھتے ہیں کہ کوئی جاسوس نہ دیکھتا ہو, فرماتے ہیں کوئی تمہاری زوجہ کو مارے تو پوچھ. کوئی بنت رسول اللہ پہ تماشا مارے, امیر المومنین صبر کر کے. آپ نے دیکھا مولا کا اشارہ, مولا نے نہیں کہا کوئی تمہاری گردن میں رسی باندھ کر گلیوں میں گھسیٹے. اپنی مصیبت نہیں بتائی, سیدہ کی مصیبت بتائی. اولاد علی نے بہت صبر کیا, امیر المومنین کی شب رخصت, مولا امیر المومنین کی تنہائیاں ختم ہونے والی ہیں, لیکن ان کے اصحاب کی تنہائیاں شروع ہونے والی ہیں. تمام اصحاب امیر المومنین امیر المومنین کے گھر کے اطراف میں جمع ہوئے ہوئے ہیں, سب کو احساس ہے گویا آج ہمارے مولا جانے والے. وہ جس کے پیچھے جنگوں میں جاتے تھے, وہ جس کے نام پر ہر قربانی دیتے تھے, آج وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. اصحاب امیر المومنین گھر کے اطراف میں جمع ہیں, نہیں معلوم کس مصلحت کی خاطر مولا امیر المومنین کہلوا دیتے ہیں. مولا امام مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں, فرماتے ہیں اے اصحاب امیر المومنین, آپ سے میرے والد کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیے. جو اصحاب امیر المومنین جمع ہوتے ہیں ان کا گریا بڑھ جاتا ہے, کہتے ہیں بندہ رسول آپ بتائیں ہم چھوڑ کے کیسے چلے جائیں. فرماتے ہیں ہمارے والد کا حکم ہے, آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیے. سب لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں. مولا امام مصطفیٰ دیکھتے ہیں اسبغ ابن نباتا اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہیں اور اپنی جگہ سے نہیں جاتے. فرماتے ہیں اے اسبغ آپ نے مولا کا فرمان سنا ہے. فرماتے ہیں اے فرزند رسول آپ جانتے ہیں میرے قدموں میں طاقت نہیں ہے, میں اپنے مولا کو دیکھے بغیر نہیں جا سکوں گا, آپ مجھے صرف ایک موقع کی اجازت دیجئے, میں روح انور کی زیارت کرنا چاہ رہا ہوں. غلام المؤمنین کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں مولا اسبق آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اسبق گھر میں آتے ہیں، کمرے میں داخل ہوتے ہیں، ایک روایت میرے اور آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں مولا کی پیشانی سے اتنا خون جاری تھا کہ پٹی زرد تھی، میں نہیں سمجھ پایا چہرہ زیادہ زرد ہے یا پٹی زیادہ زرد ہے، شکافتا ہے، زہر سرایت کیا ہوا ہے، پورے جسم میں زہر پھیل چکا ہے، طبیب آیا ایک موقع پر دیکھنے کے لیے، دنیا کے دستور کے مطابق طبیب کو لایا گیا ہے، مولا امیر المومنین کے زخم کو دیکھتا ہے طبیب، اس کا ایک خاص طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، اس طریقے کے ذریعے سے مولا کے زخم کو دیکھتا ہے، اور زخم کو دیکھنے کے بعد ایک دفعہ اپنا امامہ اتار کے پھینک دیتا ہے، اور صاحب سے کہتا ہے اب علی سے وصیتیں لے لو، اب کچھ نہیں ہے، اب کوئی امید نہیں ہے، اب وصیتیں لینا شروع کر دو، وہ لوگ مولا سے وصیتیں طلب کروا رہے ہیں، لوگوں سے وصیتیں کروا رہے ہیں، اب میں آپ کی خدمت میں بس ایک منظر یاد دلاؤں، اس گھر میں بیوی زینب و ام کلثوم بھی ہے، انہوں نے بھی کوئی وصیت دی ہوگی، ہمارے پاس تاریخ میں نہیں ہے کہ انہوں نے کیا وصیت دی ہوگی، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے جب سید الشہداء آخری مرتبہ الوداع کے لیے آئے تھے، ایک موقع کربلا میں آیا جب سید الشہداء آخری الوداع کے لیے خیام کے سامنے پہنچے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے آئے اور کہا زینب ماں نے ایک وصیت کی ہے، آپ اپنے بازو پر سے ردا ہٹائیے، مجھے آپ کے بازوؤں کا بھوسا دینا ہے، ماں نے وصیت کی تھی، ارے حسین ہم نہ ہوں گے، زینب بازاروں میں جائے گی، اس کے بازوؤں میں رسیاں بندے گی، تم زینب کے بازوؤں کا بھوسا دینا، سید الشہداء نے بی بی زینب کے بازوؤں کا بھوسا دیا، اب بی بی زینب نے فرمایا بھیا آپ آبا نے بھی ایک وصیت کی ہے، ذرا نزدیک آئے آپ کے گلے میں بوسا لینا ہے، بابا نے فرمایا تھا زینب حسین کے گلے میں خنجر چلے گا، اب نہ ہوگی، تو حسین کے گلے میں بوسا لینا، وصیتوں کا تبادلہ ہو گیا، وصیتیں پوری ہو گئی ہیں، طبیب دیکھ کر گیا ہے، طبیب نے کیا کہا، طبیب نے لوگوں سے نے پوچھا اب کیا کیا جائے، طبیب اپنے دانش میں کہتا ہے امیر المومنین کے سامنے دودھ رکھو، اگر تناول فرمائے شاید شفا نصیب ہو، لوگ دودھ لانے لگے، گویا محلے کے اندر بات پھیل گئی کہ اگر امیر المومنین دودھ تناول کریں تو شاید شفا ہو جائے، کوبا کے یتیم بچے گلے کے گھر کے اطراف میں جمع ہو گئے، ارے ہمارا دیکھ بھال کرنے والا دنیا سے جا رہا، بس کرو پیالوں میں دودھ لاؤ، علی کے سامنے رکھو، یہ ہمارا باپ ہے، ہم پہلے یتیم تھے اب بہت یتیم ہوں گے اگر دنیا سے چلے گئے، میں جو اپنی زندگی میں اس جگہ پہنچتا ہوں تو میں صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اے کوفہ کے یتیموں تمہیں علی نے کتنی محبت دی تھی، ارے 20 سال بعد اس شہر کے یتیم یاد ہے گزرے تھے، کسی نے سکینہ کو پانی کیوں نہ دیا، کسی نے حسین کی یتیموں کو کیوں نہ دیکھا، تم یتیم تھے، تمہارا خیال کیا تھا، تمہیں حسین کی یتیم کو دیکھ لینا چاہیے تھا، حسین کی یتیموں کا خیال کر لیتے، کچھ نہ ہوا، اب اس گھر سے ایک جنازہ اٹھنا ہے، امیر المومنین کے فضائل عجیب عزیزوں، ان کی زندگی فضیلت، ان کا دنیا میں آنا فضیلت، ان کا شمشیر چلانا فضیلت، ان کا جاگنا فضیلت، ان کا سونا فضیلت، ان کی صلح فضیلت، ان کی جنگ فضیلت، ان کا مسکرانا فضیلت، ان کا گریہ فضیلت، امیر المومنین کا جنازہ تیار ہوا ہے، اب اس گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے، عزیزوں جنازوں کی بھی عجیب تاریخ ہے اس گھر کے اندر، سیدہ کے گھر کو ایک دفعہ غور سے دیکھو، یہاں سیدہ ہے، یہاں امیر المومنین ہے، یہاں امام مصطفیٰ ہے، یہاں سید الشہداء ہے، سیدہ کا جنازہ تاریکی میں اٹھا ہے, غربت میں اٹھا ہے, امیر المومنین کا جنازہ 150 سال تک دشمنوں سے چھپایا ہے, اگر نہ چھپاتے تو لاش کو بھی پامال کر دیتے. امام مصطفیٰ کا جنازہ تیروں کی بارش میں گیا ہے, زینب نے اپنے ہاتھوں سے یہ تیر نکالے. سید الشہداء کا جنازہ کربلا کے میدان سے بے گوروں کا بن پڑا ہے, لاشا پامال ہوا ہے. اب علی کا جنازہ ہے, زیارت لاؤ. بیوی کا جنازہ, بیوی کا جنازہ بخبی اٹھا, امیر المومنین کا جنازہ بخبی اٹھا, اب علی کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھاؤ. یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ یتیموں کے والیوں کا جنازہ ہے, یہ بیواؤں کے پالنے والے کا جنازہ ہے, یہ شبر و شبیر کے بابا کا جنازہ ہے.